سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ پورا عجم ہمارے لیے بیابان ہے، کیونکہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نہیں ہے۔ یہاں سے میں بھاگ جاؤں گا اور طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، وہی زندگی ہے۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا کہ میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا۔ خمار کہتے ہیں نشے کو، خوشی سے نشے میں ہو جانا، اتنی خوشی ہو کہ گویا نشہ ہو گیا، تو گنبد خضرا کے دیدار سے میں خوب نشے میں ہو جاؤں گا، مخمور ہو جاؤں گا۔ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا۔ پہاڑ کے اوپر تجلی نازل ہوئی تھی تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے جل کے کوئلہ ہو گیا، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی مجھ پر ایسی نازل ہوگی کہ میں سور بن جاؤں گا اور اللہ کی محبت میں اور تجلی سے جل کے خاک ہو جاؤں گا، اور کبھی وہ تجلی بن جاؤں گا، یعنی اس تجلی سے میرا قلب متجلی ہو جائے گا۔ تو منشا یہ ہے کہ کبھی اس تجلی کا فاعل ہوں گا اور کبھی اس تجلی کا تجلی سے مفعول ہوں گا، کبھی اس کا اصل ہوں گا اور کبھی اس کا اثر ہوں گا، کیونکہ اہل اللہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، تو جس پر تجلی نازل ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ نور میں نہا جائے گا، نور میں نہا جائے گا یا نہیں، تو گویا تجلی بن جاؤں گا، اور کبھی اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ اللہ کی محبت میں جل کے بالکل خاک ہو جاؤں گا۔ میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا، گناہوں سے اب میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اب میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں رنجور مانی غمزدہ یعنی نادم، اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں غمزدہ ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم گناہگاروں کو ان کی شفاعت کا سہارا ہے، اسی سے انشاءاللہ ہم مغفور ہو جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دنیا ہی میں دے دیں گے۔ گناہوں سے ہونے والی ندامت سے گناہوں کی تلافی ہو گئی، کبیرہ گناہ بھی چھوٹ گئے، صغیرہ گناہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو گویا اس کی توفیق پہلے دیں گے۔ جب غمزدہ نادم ہو جائے، جب غمزدہ نادم ہوئے تو اس کی توفیق دیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک شریف کی ہوا ایسی پاکیزہ ہے کہ جب زیادہ ہوا چلتی ہے تو اڑنے والی خاک کے اندر غبار یا گھیرا سا بن جاتا ہے، تو میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ مدینہ کی خاک میں میں گویا کہ بالکل نہا جاؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے، یہ سب حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا، سب باتیں حضرت والا ہی کی ہیں، ہم کہاں سے جانتے، سب میرے شیخ کی باتیں ہیں، آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ کل رات مفتی ارشاد صاحب نے خواب سنایا، اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے، گاڑی تیار کھڑی ہے، حضرت والا نے فرمایا کہ میں میر صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت والا رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا تھا اور پھر حضرت مفتی صاحب نے یہ خواب دیکھا۔ میں میر صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں، روتے ہوئے فرمایا کہ یہ بشارت ہے، ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ یہ بشارت ہے، اس میں میرے دل میں یہ تعبیر آئی کہ یہ مجلس دراصل حضرت والا ہی کی مجلس ہے، ہماری نہیں ہے، حضرت والا ہی کی مجلس ہے، گویا یہ میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت بنا دے۔ جو کچھ باتیں سنی حضرت والا سے ہی سنی، سب حضرت والا کے ارشادات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو اتار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مدینے کی ہوا اور مدینے کی خاک مجھے لگ جائے، اس واسطے چادر بھی اتار دیتے تھے، ایسی پاکیزہ اور مبارک خاک ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لمس ہوئی۔ خاک کے ذرات تو چلتے ہی رہتے ہیں، جیسے آدمی پانی پہ پھونک مارتا ہے تو وہ پانی کے ذرے ذرے میں پہنچ جاتی ہے، یا اس کے اندر دوسرا پانی ملاتے ہیں یا نہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی خاک میں خاک میں خاک ملتی رہی اور وہ ذرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ نور باقی ہے۔ سبحان
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں غباروں میں مسحور ہوں گا، میں غباروں میں مسحور ہوں گا، مدینے کے انوار جاؤں سہن سے، مدینے
فرمایا کہ مدینے کے انوار ذاتی تھوڑی تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے مدینے کی فضاؤں میں وہ انوار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ وہاں جو چاند نکلتا ہے تو اس حصہ چاند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بار نظر مبارک پڑی ہوگی، تو ہم بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جس پہ پڑی ہے بواسطہ اس کا دیدار کر رہے ہیں، گویا آپ کی نظر کا بواسطہ دیدار ہو رہا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے شام و سحر میں جو انوار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ہیں جو مدینہ کی ساری فضاؤں میں جذب ہو گئے ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز باقی ہے، آخری دین ہے، دین بھی قیامت تک باقی رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہاں جو مزہ آتا ہے وہ انہی انوار کی وجہ سے آتا ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ یہ سمجھ میں آیا، حضرت والا کی برکت ہے، ورنہ انوار کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ روشنی یا نور، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار جذب ہو گئے، یہ تعبیر کرنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، ورنہ ہماری عقل کی بات نہیں ہے، یہ شیخ کا فیض ہے۔ سبحان
مدینے کے انوار شام و سحر سے سرارا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں روضے صلی اعلی نظر کر کے بدے
سلام پیش کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات سے میرے دل اور جان سب نور بن جائیں گے، بدل نور ہوں گا، بجان نور ہوں گا. فرمائے کہ سن 2008 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا حرمین شریفین کا آخری سفر ہوا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کافی دیر سے صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے. وہاں کا دربان اگر اشارہ کر دیتا تھا تو پھر حضرت والا رکتے نہیں تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان ہے، اس کا اشارہ نہ ماننا گویا کہ ادھر کی خلاف ورزی ہے. دربان کا بھی ہمیں ایسا ہی ادب کرنا چاہیے. تو اس دن تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، دربان بار بار آتا تھا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رک کے پھر واپس چلا جاتا تھا، پھر آیا پھر رک کے چلا گیا. اس کی ہمت نہیں ہوئی تو ہمارے ایک دوست ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ روضہ مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی اس کو مکاشفہ کہتے ہیں، ان کو مکاشفہ ہوا کہ اب اور اپنے دونوں دست مبارک سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ پکڑ لیا جیسے بچے کے چہرے کو پکڑتے ہیں. اپنے دست مبارک سے پکڑ کے پیشانی پہ کئی بوسے دیے، یہ ان کو کشف ہوا. تو جس طرح یہ تو نظر آ گیا، ورنہ بات یہی ہے کہ دل اور جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نور بن گئے. اہل اللہ میں سے جس کا جیسا تعلق ہے، جس کو جتنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اتنا ہی اس کے دل و جان نور بن جاتے ہیں. یہ بقدر تعلق ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا. سب کو فیض ہوتا ہے، سب کو ثواب ملتا ہے، سب کو وہاں کی تجلیات حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو خاص الخاص بندے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عاشق ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، وہاں ان کو بوسہ ملتا ہے، اتنا قرب خاص نصیب ہوتا ہے کہ دل و جان نور بن جاتے ہیں. اللہ
میں روضے صلی علی بدل نور ہوں گا، بدل نور ہوں گا، ممنون ہوں گا خدا کے کرم سے، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا سنت چل کر، ہر ایک امر میرا سنت چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا.
منصور نصرت سے ہے، نصرہ یعنی اس کا مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد مجھے آ جائے گی اور ہر بات میں راہ سنت پہ چلنے سے یہ نصرت نصیب ہو جائے گی. اور حضرت والا کا ایک شعر بھی ہے جو خود اس کی تشریح ہے، راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینے میں، راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینے میں، اگرچہ وہ عجم میں رہتا ہے لیکن وہ ہر سنت پہ چل رہا ہے، وہی اس کے لیے مدینہ ہے. اسی میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب حاصل ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری نصیب ہے. اور بہت سے لوگ جو سنت پہ نہیں چلتے، اگرچہ وہ مدینہ میں بھی رہ رہے ہیں تو بھی مدینے میں نہیں ہیں، مدینے سے دور ہیں. تو راہ سنت ایسی عظیم الشان چیز ہے، ہر بات میں سنت کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کا مقام نصیب ہو جائے گا. اور خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، یہاں لوگ منصور سے وہ منصور سمجھتے ہیں جنہوں نے ان الحق کہا تھا. اللہ والے بزرگ تھے لیکن مغلوب الحال ہو گئے تھے. مغلوب الحال ہونا کوئی کمال نہیں ہے. ایک بزرگ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور تو بچہ تھا، ایک گھونٹ میں ہی برداشت نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تو خم کے خم پی جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ منصور تو مغلوب الحال ہو گئے تھے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اللہ کی طرف سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے جو ان الحق کہا، یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، بلکہ وہ ان الحق کی آواز سن رہے تھے۔ انہیں اتنا قرب نصیب ہو گیا تھا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہی زبان سے جاری ہو گیا ان الحق ان الحق۔ ان کے شیخ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے کہ تم پہ یہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی وہ حال کو ضبط کر سکتے تھے، مگر کمزوری ان کی ہوئی کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے۔ ایک بزرگ شبلی تھے، ان کے اوپر بھی کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی تو شیخ پہچانتا ہے۔ جب منصور کے اوپر کبھی کیفیت طاری ہوئی، اللہ کے پیارے ہیں، نعوذ باللہ ان کو کوئی حقیر نہ سمجھے، خاص ولی اللہ تھے، مگر وہی ہے کہ بہت سے ولی غالب علی الاحوال ہوتے ہیں، اپنے احوال پہ غالب ہوتے ہیں، اور یہی کمال ہے۔ بہت سے مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے پیارے ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں کمال نہیں ہوتا۔ کمال وہی ہے کہ اپنے حال پر غالب رہے۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کبھی ایسے مغلوب الحال نہیں ہوئے، اپنے حال پر غالب رہتے تھے۔ نبی سے زیادہ کیف و مستی کی حالت کس کو حاصل ہو سکتی ہے، مگر وہ غالب علی الاحوال تھے۔ تو جب منصور پر کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی اور وہ گھر میں داخل ہو جاتے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں سے فرماتے تھے کہ پردہ کر لو، اور جس وقت علامہ شبلی پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، یہ شبلی نعمانی والے نہیں، اس زمانے کے شبلی ولی اللہ تھے، دونوں حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے۔ تو جب شبلی داخل ہوتے تھے تو آپ پردے کے لیے نہیں کہتے تھے، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، انہیں کچھ ہوش نہیں ہے۔ ان کو اتنا ہوش ہوتا تھا کہ پردہ ان پر لازم تھا۔ دونوں میں یہی فرق تھا، اس واسطے مغلوب الحال ہو گئے اور بہت بڑے فتنے میں پڑ گئے، سر قلم کرا دیا، حالانکہ وہ کوئی ظالم نہیں تھے، مظلوم تھے۔ تو یہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ شبلی سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ اس کو بنیاد بنا کے آج کل کے جعلی پیروں نے بے پردگی بہت کر رکھی ہے عورتوں سے۔ تو یہ پہلے زمانے کے قرون اولا کے واقعات ہیں، قرون اول کے قریب جو زمانہ تھا وہ اس زمانے کے ہیں۔ یہ اب جو ہے کسی طور بھی عورتوں کے ساتھ بے پردگی جائز نہیں ہے، اور وہ اول تو مغلوب الحال تھے، آج کل مغلوب الحال جو بنے ہیں وہ ان کا حال بھی جالی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو لاکھوں پڑھے لکھے بھی ایم ایس سی اور بی ایس سی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے جاہل لوگوں کے مرید ہو گئے اور اپنی عورتوں سے وہ پردہ نہیں کراتے، بلکہ بہت بے حیائی کے کام بھی ہونے لگ گئے اس میں۔ تو اس سے کوئی غلط اس پہ نہ پڑ جائے گمان پہ، تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ اس وقت کی بات تھی، اور وہ خاص مغلوب الحال واقعتا مغلوب الحال تھے، مگر ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی فرمائی کہ ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، جو اس وقت غالباً دو تھیں، ان کو فرمایا کہ احتجبہ، پردہ کر لیں۔ تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو، تم تو ان کو دیکھتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مرد اگر آ جائے تو پردہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر مرد نہیں دیکھ سکتا تو عورتیں دیکھ سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے، عورتوں کو بھی دیکھنا ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ پردہ ان پر لازم تھا، دونوں میں فرق یہی تھا، اس واسطے مغلوب الحال ہو گیا، بہت بڑے فتنے پڑ گئے۔ ان الحق جو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ہو گیا تو وہ ایسی بات کہنے لگے کہ میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، گویا کہ تو ان پر پھر کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ حالانکہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے اور وہاں درخت سے آواز آنے لگی انی ان اللہ رب العالمین، میں اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ درخت اللہ رب العالمین ہو گیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی سے وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ تو فرمایا کہ حجاز سے باہر کا حصہ عجم کہلاتا ہے اور حجاز والے عرب کہلاتے ہیں. تو جو سنت پہ چلتا ہے وہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتا ہے, یعنی راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم, اس کا پھر مدینہ ہے. منصور ہو جاؤں گا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاؤں گا, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص نصرت ہر معاملے میں حاصل ہو جائے گی اگر ہم سنت پہ چلیں گے. تو اس شعر کے متعلق فرمایا کہ راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم, اس کا پھر مدینہ میں. حجاز سے باہر کا حصہ عجم کہلاتا ہے اور حجاز والے عرب کہلاتے ہیں. تو جو سنت پہ چلتا ہے وہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف میں رہنے والے فاسقوں کو نصیب نہیں ہوتا. جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور سنت پر عمل نہیں کرتے, گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں, تو وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی مدینہ میں نہیں ہیں. اور جو مدینہ منورہ سے دور رہتے ہیں وہ مدینہ سے دور ہو کے بھی مدینہ میں ہیں اگر سنت پہ چل رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہی کا شعر ہے, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مہجور معنی ہجرت اور جدائی, کہ میں جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوں گا, میں مدینہ ہی میں ہوں گا, میرے قلب و جان تو وہاں ہیں. ہر ایک امر میرا ہے سنت سے چل کر خدا کے کرم سے ممنون ہوں گا, خدا کے کرم کا کبھی دل میں نہ مغرور ہوں گا. عربی میں مغرور کے معنی دھوکے کے ہیں لیکن اردو میں جو مستعمل ہے اس کے معنی تکبر کے ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ کسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس میں اکثر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اور خاص اہل اللہ میں تکبر کیا بلکہ زیادہ ممنون ہو جاتے ہیں, خاص اہل اللہ میں تکبر کیا بلکہ وہ زیادہ ممنون ہو جاتے ہیں, احسان مند ہو جاتے ہیں, وہ خدا کے کرم کے ممنون ہوتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا کرم ہے, ہم تو اس قابل نہیں تھے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ایک لاکھ کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ نصیب ہوا تھا, ایسے پیارے تھے, قبر مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دست مبارک نکل آیا, آپ نے اس کو بوسا دیا, سب دیکھ رہے تھے. تو سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال ہوا کہ آج تو میری کرامت کا شہرہ مچ جائے گا, تو وہیں نیچے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کر جاؤ, اس واسطے کہ میرے اندر کوئی بڑائی نہ آ جائے, تکبر نہ پیدا ہو. سب لوگ ان کے اوپر سے گزر کے کود کود کے جا رہے تھے. ایک بزرگ بچ کے دوسری طرف کو ہو کے سرہانے کی طرف سے گئے, کسی نے پوچھا آپ بچ کے کیوں گئے, اوپر سے پھلان کے نہیں گئے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دوسرے تو نادان تھے, ان کو اپنی نادانی کی وجہ سے کچھ نہ ہوگا, اگر میں کود کے جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دیتے کہ تم ان کے مقام سے باخبر تھے. تو اہل اللہ اللہ کے کرم کے ممنون ہو جاتے ہیں نہ کہ مغرور. تکبر ان کے یہاں نہیں آتا بلکہ اللہ پر نظر ہوتی ہے کہ اے اللہ مدینے آ کر آپ نے مجھے جو اپنا قرب عطا فرمایا یہ محض آپ کا کرم اور آپ کا احسان ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں. بجائے تکبر کے ان کے دل میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. احد میں صحابہ نے جو وفاداری دکھائی کہ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اور یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ پابند دستور یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون, اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی پابندی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. یہاں دستور معنی دین کے ہیں, جیسا پاکستان کا دستور آئین کہلاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے دستور دین کی خاطر اپنی جانیں دی تھیں, تو میں اس دستور سے سبق لوں گا, میں بھی اللہ کے دستور اور شریعت کا پابند ہو جاؤں گا, ان کا خون مجھے یہ سبق دے رہا ہے. عجیب و غریب شعر ہے, حضرت والا کے اشعار الہامی ہیں. احد کے پہاڑ پہ تقریر فرمائی تھی, احد کے شہیدوں کے قبرستان کے سامنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اللہ کے دین پر اپنی جانیں اور گردنیں کٹا دیں, اور ہم سے آج اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی, دل پہ تھوڑا سا زخم بھی نہیں کھاتے, جان دینا زیادہ مشکل ہے یا نظر جھکا دینا زیادہ مشکل ہے, ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. اتنا تو سیکھ لیں کہ جنہوں نے جانیں دیں اپنی جان لٹائی ہم اپنے دل کا خون کر لیں تو سمجھ لو کہ کچھ مشابہت تو پیدا ہو جائے گی، ان سے تو پابند دستور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یغضوا من ابصارہم، یہی دستور ہے، اس دستور پر عمل کر کے پابند دستور بن جاؤ گے اور دین پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ نے تو اپنا خون بہایا، ہم اپنے دل کا خون کر لیں تو کچھ ان سے مشابہت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی پر فضل فرما دیں گے۔
مدینے جب قلب کو جا چھوڑ آیا ہے مہجور ہو کر مہجور ہوں گا۔
جب آدمی کسی دوسرے شہر میں محبوب کے پاس سے الگ ہو جاتا ہے تو جدائی ہو جاتی ہے، لیکن جدائی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنے دل و جان وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چھوڑ کے آیا ہوں، تو پھر جدا ہو کر بھی میں ان سے جدا نہیں ہوں، میں مہجور ہو کے مہجور ہوں گا، اگرچہ جدائی کی شکل ہے لیکن جدائی نہیں ہے، کیونکہ میرے قلب و جاں وہیں ہیں۔ اس پر حضرت والا کا شعر بھی ہے، اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم۔ اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم۔ اور فرماتے ہیں کہ زندہ باد اے وطن، زندہ باد اے وطن، میں کیسے کہوں، ہیں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن۔ اے مدینہ تیرے اوپر سینکڑوں وطن قربان ہیں، کیونکہ ہمارا وطن تو مدینہ میں ہے، ہمارا دل تو مدینہ میں ہے، دل و جان تو وہیں ہیں، ہمیں وطن سے کیا غرض، ہمارا وطن وہیں ہے جہاں ہمارے قلب و جان ہیں۔ ہر دیوالہ کے کلام اور ہر شعر میں عشق کی آگ بھری ہوئی ہے۔ مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، اتنے سادے الفاظ میں اشعار ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی آگ کا سمندر ہے۔
قبا کی زیارت ہو نفلوں سے اکثر، قبا کی زیارت ہو نفلوں سے اکثر، ہر ایک راہ جنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ جنت سے پرنور ہوں گا۔
مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے تو پہلی مسجد مسجد قبا تعمیر ہوئی تھی، پھر مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی، لیکن پہلی مسجد قبا تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں نمازیں پڑھی اور اس کے مقابلے میں قرآن پاک میں مسجد ضرار کا ذکر آیا ہے جو منافقوں نے بنائی تھی، تو اللہ تعالی نے متنبہ فرمایا کہ اس کا نام مسجد ضرار ہے، آج اس کا نام و نشان پتہ بھی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جہاں پڑے وہ باقاعدہ باقی ہے، مسجد بھی قائم ہے، وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی قائم ہے۔ سعودی حکومت نے نشانات مٹا دیے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ چھوڑ دیا، لوگوں کو تو وہ جگہ معلوم ہی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ تو مسجد قبا مدینہ منورہ میں مسجد قائم ہوئی، اس کے مقابلے میں منافقین کی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار فرمایا کہ یہ مسجد نہیں ہے، اسے ختم کر دیا گیا۔ تو مسجد قبا میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نور اس فضا میں ہے، ہر راہ سنت پہ چل کے میں اس سے پر نور ہو جاؤں گا، یعنی جو بھی آپ کی سنت ہے اس پہ میں چلوں گا۔ وہاں آپ نے عبادت بھی کی ہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے میں پر نور ہوں گا، اور پہلا قدم یہی تھا جب آپ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا بنائی۔
قبا کی زیارت
آج آپ بہت دیر سے آئے، آج کیسی تشریف کی؟
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کریں، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائیں، اور امید پر خوف کو غالب رکھے مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو اور رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض متفرق سنتیں ہیں. سنت برتاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی اپنی خاص شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ماکولات و مشروبات اور مرکوبات کا بیان چل رہا ہے. مسک یعنی مشک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب خوشبوؤں میں پاکیزہ خوشبو مشک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے قبل اور احرام کے بعد اس کا استعمال بھی فرمایا ہے. ہاں پرچے تقسیم کر دیں اور بھی بنوا لیں، وہاں بھی دینے کے لیے 10 اور بنوا لیجیے. یہ ہم نے پرچہ چھپوایا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ بدھ وہاں گھر میں رکھوا دیں گے. بہشتی زیور سے نقل کیا ہے کہ ہر مرید کو بلکہ ہر مسلمان کو دن رات کس طرح رہنا چاہیے، اس میں 40 باتیں ہیں. تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ہو اور اس کو ہم بار بار مطالعہ کر لیا کریں، روزانہ دیکھ لیا کریں ایک مرتبہ، اور اس سے اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہیں یا نہیں ہیں، کس طرح ہم رہ رہے ہیں ان کی باتوں کے مطابق جیسے رہنا چاہیے تو ایسے ہم رہ رہے ہیں یا نہیں رہے. تو جن باتوں میں کمزوری ہو اس کو ہم پورا کر لیں، اور جو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہوں خوبیاں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر خوب کریں. تو یہ پرچہ انشاءاللہ وہاں بھی بھجوا دیں گے گھر پر، تو خواتین کو بھی انشاءاللہ تقسیم ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین جو اشعار پڑھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو سنت 100% اپنی زندگیوں کو 100% سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سنتوں کا عشق عطا فرما. اے اللہ سنتوں پر جان دینا نصیب فرما. غیروں کے طریقوں سے میری، ہمارے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر عاشق بنا دے اور جان دینا نصیب فرما، اور ہر سنت پر عمل کرنا نصیب فرما. آپ کے جیسے اخلاق نصیب فرما، اور آپ کے جیسی عبادات نصیب فرما، اور پوری زندگی اللہ سنتوں پر ڈھالنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. ہمارے بچے بچے کو اللہ سنتوں کا عامل بنا دے. اے اللہ ہم سب کو 100% سنت اور شریعت پر چلنے والا بنا دے، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ سنتوں کا نور عطا فرما دے، اپنی فرما برداری کا نور عطا فرما دے. اللہ سر سے پیر تک اپنی طاعت میں ہم سب کو جکڑ لے، اور اپنی نافرمانی اور معصیت سے بہت دوری اور بہت نفرت اور معافی عطا فرما دے. اب تک جو ہم نے کوتاہی کی اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے ہوں، جان کے کیے ہوں، انجانے کیے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، اور وہ گناہ جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہر گناہ کو ہمارے معاف فرما دے، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری امت کو توفیق توبہ کے ساتھ اور توبہ کی قبول کا بھی شرف عطا فرما، ہماری توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستنجہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ تنگی کو بدل دے فراخی سے، کشادگی سے وسعت سے، اور اے اللہ مصیبت کو بدل دے عافیت سے، بیماری کو بدل دے صحت کی نعمت سے، اور اے اللہ مصیبت اور پریشانی اور حادثات کو بدل دے عافیت سے، اے اللہ ہم سب کو عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما، وہ اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اے اللہ ہمارے جتنے دنیا سے اپنے رشتے دار والدین وغیرہ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب مومنین کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرما، اے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین ہو غزہ ہو یا کشمیر ہو یا برما ہو، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے ورنہ ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے، ان کے ظلم کو نامراد کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو نامراد کر دے، اے اللہ ان کی سازشوں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، ذلت ناک موت سے دوچار کر دے، ذلت ناک عذاب سے دردناک عذاب سے دوچار کر دے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو جو حقیقت ہے ہماری، جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں پٹ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، دین کی دولت سے نوازش فرما، 100% اپنی طاعت اور فرما برداری میں ہم سب کو جکڑ لے، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرما، ہم کو ہماری اولادوں کو اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ان کی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما کر، ہم سب کو اے اللہ اے کریم اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت کام کرتے ہیں، بس میری دنیا کی زندگی محنت کے لیے ہے، یہ محنت ہم کر لیں سکتے ان شاء اللہ سے، دنیا کا بھی مزہ اسی میں ہے، آپ
سامنے رکھنا
نیچے ہاں یہ سفید پیکٹ میں ادھر دائیں آپ کے لیے